بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد.
کسی کو خواب اچھا آئے برا آئے، اصل چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ بیداری کی زندگی، کہ بیداری کی زندگی میں اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی. اگر ریئل لائف میں بیداری کی زندگی میں اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری ہے تو خواب میں الٹی سیدھی جو بھی چیز وہ دیکھتا ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ کہ برے برے خواب آتے ہیں کہ میں چوری کر رہا ہوں، میں شراب پی رہا ہوں، میں زنا کر رہا ہوں، تو لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر زندگی شریعت کے مطابق ہے، تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں. اس لیے کہ کبھی کبھی جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمیں پریشان کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے. اور دین کی جب صحیح سمجھ نہیں ہوتی تو تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے، مگر خواب اسے اچھے نہیں آتے، بلکہ اس قسم کے خواب آتے ہیں. اور اس قسم کے خوابوں کے بعد شیطان بیداری والی زندگی میں یہ خیال لاتا ہے دل میں کہ تیری دینی ترقی نہیں ہو رہی ہے. اگر تیری یہ عبادتیں اللہ کے یہاں مقبول ہوتی تو تجھے اچھے خواب آتے، دیکھ تجھے تو برے برے خواب آتے ہیں. اور اس قسم کی مایوسی کے نتیجے میں دھیرے 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 وہ اعمال کو چھوڑنے لگتا ہے. تو زندگی اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، علماء سے دین سیکھنے کا معمول ہے، اور صحیح جگہوں سے دین سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور کبھی کبھی برے خواب جو آتے ہیں، ڈراؤنے خواب، تو اس میں مستقبل میں کسی حادثے کی خبر ہوتی ہے. مثلاً برا خواب دیکھا کہ عمارت جل رہی ہے، دیکھا کہ پہاڑ پر سے نیچے گر رہا ہے، دیکھا کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، دیکھا کہ بیوی بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو کبھی کبھی تو شیطان کی طرف سے صرف پریشان کرنے کے لیے خواب ہوتے ہیں. جیسے ابھی اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ گزرا کہ دل جب خالی ہوتا ہے، اس میں دوسری کوئی سوچ نہ ہو، تو اللہ کی یاد میں وہ اپنے دل کو لگا سکتا ہے، اور دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان لگ جائے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہو تو پہلے کھانا کھا لو. جب دل اس میں لگا ہوا ہے، بہت بھوکا ہے، کھانا کھایا نہیں ہے، اور دل تقاضا کر رہا ہے کہ میں کھانا کھا لوں، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، تو اب نماز کے دوران دل اس کا کھانے کی طرف ہوگا، تو پہلے دل کو فارغ کر دو اس کھانے سے اور پھر نماز پڑھو. استنجے کا تقاضا ہے، وضو بھی ہے، مگر استنجے کا تقاضا ہے تو استنجے کے تقاضے کو دبا کر نماز مت پڑھو. کیوں؟ اس سے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر دھیان ہر وقت استنجے میں رہے گا. تو پہلے استنجے سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھو. تو اس قسم کے خواب برے شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں ڈراؤنے، تاکہ آدمی پریشان رہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جاوے، کہیں میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ ہو جاوے، میرے گھر کو کہیں کچھ نہ ہو جاوے، میری فیکٹری کو کچھ نہ ہو جاوے، تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ بٹ جاوے، اس کی توجہ ڈیوائیڈ ہو جاوے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف پوری توجہ نہ کر سکے. میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دیتا ہے، اولاد اور ماں باپ میں جھگڑا ڈال دیتا ہے، دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ڈال دیتا ہے، حسد ڈال دیتا ہے، غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ پھر جب توجہ بار بار اس کی طرف جاتی ہے تو سیکلوژن آف مائنڈ، ذہن بالکل اللہ کی طرف رہے، یہ بہت ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے، تقوی میں ترقی کے لیے، دین میں ترقی کے لیے. تو میاں بیوی کے آپس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مقصود یہی ہوتا ہے شیطان کا کہ اس جھگڑے کے نتیجے میں دونوں کے ذہن منتشر رہے، اور منتشر رہے، اور اب نہ تلاوت میں دل لگ رہا ہے، نہ ذکر و اذکار میں دل لگ رہا ہے، اور تو اس وجہ سے دل کو فارغ رکھنا چاہیے. فارغ رکھنے کا کیا مطلب؟ کسی چیز میں دل اٹکا رہے ایسا نہ ہو، دل فارغ رہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ پانچ صفحے ہیں، ان پانچ صفوں کو اگر کسی دوسرے ورق میں منتقل کرنا ہے، اس کو نقل کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اس کی کاپی بنانی ہے، تو جب تک وہ پانچ صفحے آپ لکھ نہیں لیں گے تو ذہن بار بار وہاں جائے گا کہ وہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے. تو ذہن پر سے بوجھ کو اتار دینا یہ بہت ہی نفع بخش چیز ہے، اور زندگی میں عادت ایسی ڈالنی چاہیے کہ اپنے ذہن پر سے بھی بوجھ آدمی اتار دے اور کسی اور پر بھی بوجھ نہ آنے دے. مثال کے طور پر کسی نے اگر کام سونپا ہے تو اگر وہ کام ہو گیا ہے تو اسے اطلاع کر دیں، اگر وہ کام نہیں ہوا ہے تو اطلاع کریں کہ آج میں وہ کام کرنے والا تھا مگر آدمی بیمار ہو گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں کل تک میں کر دوں گا. یہ فارغ رکھے آدمی کے ذہن کو، خود کے ذہن کو بھی فارغ رکھے، سامنے والے کے ذہن کو بھی فارغ رکھے. یہ خود کے لیے بھی بڑی نعمت ہے اور اپنے دوست احباب گھر والوں کے لیے بھی بڑی نعمت ہے. تو یہ ذہن کو فارغ رکھنا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں چلے گئے تھے اپنے شیخ کے پاس، تاکہ حرمین شریفین کے قیام سے بھی فائدہ اٹھا سکے اور اپنے شیخ کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھا سکے اور اصلاح بھی اپنی کرا سکے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے مشائخ کے پاس جاتے تھے اور قیام کرتے تھے لمبا لمبا، کبھی کبھی ہفتے قیام کرتے تھے، کبھی کبھی مہینے قیام کرتے تھے، کبھی کبھی کئی سال بھی قیام کرتے تھے. تو ایک دن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولوی صادق الیقین صاحب، حرم شریف میں آپ کا قیام ہے مکہ مکرمہ میں، تو اتنی بابرکت جگہ، پھر حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں آپ، طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے بھی کیا، بحیثیت شیخ کے آپ کی صحیح رہنمائی، توجہ، آپ کے حالات بہتر ہوں اس کی فکر، تربیت کی فکر، مگر ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ گنگوہ چلے جائیے مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو اپنے دوسرے مرید کے پاس بھیج رہے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اب اس زمانے میں مریدوں کو اپنے مشائخ کے ساتھ اعلیٰ درجے کی عقیدت ہوتی تھی، اور ایسی عقیدت ہوتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ مجھے جو کچھ کہا جا رہا ہے میرے لیے یہی فائدہ مند اور سود مند ہے. تو یہ خیال نہیں آیا انہیں کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر اصلاح کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے گنگو, شیخ میرے آپ ہیں اور اپنے مرید کے پاس بھیج رہے ہیں. نہیں, شیخ نے کہا تو چلے گئے. جب گنگوہ پہنچے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ مجھے حضرت نے اصلاح کے لیے آپ کے حوالے کیا ہے, تو حضرت گنگوہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے معمولات وغیرہ پوچھے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں, نظام الاوقات کیا ہے, مشغلہ کیا ہے. تو سب پوچھ پاچھ کر جو علم حاصل ہوا حضرت گنگوہ رحمت اللہ علیہ کو, تو حضرت گنگوہ رحمت اللہ علیہ نے اس میں سے دو چیزوں کو پکڑ لیا اور ان دونوں چیزوں سے مولانا صادق الیقین صاحب رحمت اللہ علیہ کو منع کر دیا. ایک بات جس سے منع کیا وہ نسخہ لکھنے سے, پرسکرپشن لکھنے سے. کہا کہ آپ طبیب ہیں, آپ حکیم ہیں, مریض آپ کے پاس آتے ہیں, آپ مریضوں کی نبض دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے اور اس کے لیے پھر دوا تجویز کرتے ہیں. تو ایک تو طریقہ علاج کا جو آج کل ہے کہ ہر بیماری کے لیے ایک دوا مقرر ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ صحیح تشخیص کرے, ڈائیگنوسس ہو جائے تو دوا مقرر ہوتی ہے, وہ پرسکرائب کر دیتا ہے. اور یہ ہربل میڈیسن میں جو حکمہ تھے اس دور میں, آج بھی ہوں گے کسی جگہ پر, تو وہ جو ہے نبض پکڑتے تھے اور نبض پکڑ کر پھر اس پر غور کرتے تھے کہ کن کن چیزوں سے دوا بنا کر کے اس کو دی جائے. تو ہر ایک کی دوا الگ ہوتی تھی. تو کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں, نسخہ لکھنے کا کام بند کر دیں. اور دوسرا, اس وقت حدیث کا مطالعہ بند کر دیں, حدیث پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ان دونوں کاموں کو بند کر دیجئے. تو نسخہ لکھنے کا کام یعنی ڈاکٹری کا کام, حکمت کا کام بند کر دیجئے, اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا کام بند کر دیجئے. حدیث کی لائن کا کوئی کام نہ کیجئے, اور باقی سارے اعمال اپنے بدستور جاری رکھیے. بس تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی ہوئی اور دھیرے دھیرے اصلاح اور تزکیہ میں پروگرس ہوا, اور اللہ کے فضل سے صاحب نسبت ہو گئے اور تکمیل ہو گئی ان کی. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انہیں اجازت دی, خلافت دی, اور واپس ہی آ گئے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں بھیجا, اور یہاں بھیجا اور پھر یہ کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو کام بند کروا دیے, ایک حدیث کی خدمت کتنی بڑی چیز, اور دوسرا مخلوق کی خدمت بیماروں کا علاج کرنا یہ بھی ایک بڑی چیز ہے, یہ بند کروا دی. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا, یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا ذہن مشغول رکھتی ہیں. اس لیے کہ جو لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی فوراً حل ہو جاتا ہے کتابوں سے, کبھی کبھی فوراً حل نہیں ہوتا. اس کتاب کو دیکھا, اس کتاب کو دیکھا, فلاں کتاب کی طرف مراجعات کی, حل نہیں ہوا تو وہ سوال ذہن میں رہتا ہے کہ اس کا جواب تلاش کرنا ہے. ہر وقت یہی سوچ کے پتہ نہیں اس کا کیا جواب ہوگا, فلاں کتاب کو دیکھوں, اس کتاب کو دیکھوں, یہ ذہن کو مشغول رکھتا ہے یہ عمل. اور خاص طور پہ جو نیا نیا ہو اس فیلڈ میں. اور نمبر دو, یہ نسخہ جو لکھنا ہے تو کسی کی بیماری کی تشخیص کے بعد بار بار ذہن میں خیال آتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں کے ساتھ ملا کر دے دوں, فلاں 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 چیز کی یہ دوا بن جائے گی, یعنی کون سی دوا دو, تو وہ ذہن اس میں جاتا ہے. اور ذہن کی یکسوئی کے نہ ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. اس لیے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ دونوں چیزیں چھڑوا دی وقتی طور پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت ہونی چاہیے. عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ مجھے کہتے ہیں یہ صحیح ہی ہے, اور انہیں پتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیا کروا رہے ہیں مجھ سے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسی چیز بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی, جیسے یہ کہ مخلوق کی خدمت سے منع کر رہے ہیں, اور یہ کہ حدیث کی خدمت سے منع کر رہے ہیں, تو اصل میں وہ وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور ہر کام ایسا ہوتا بھی نہیں کہ اس کی وجہ ہمیں سمجھائی جا سکے, ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی. اب سوال یہ تھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کیوں بھیجا, تو وہاں اس لیے بھیجا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی نہیں تھے اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی نہیں تھے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ دو باتیں فرماتے تو شاید مولانا صادق الیقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بات جلدی سمجھ میں نہ آتی, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے محدث تھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے. تو ایک حکیم جب کہے کہ حکمت کا کام بند کر دیجئے, اور ایک محدث جب کہے کہ حدیث کی خدمت اس وقت بند کر دیجئے, تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی, بہت جلدی آدمی قبول کر لیتا ہے. تو یہ جو ذہن خالی, تو شیطان جو ہے ہماری زندگیوں میں ایسے حالات لاتا ہے, آپس میں جو ہماری ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے, بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے, کہ ذہن جو ہے بس اس میں لگا رہتا ہے, حسد اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, ذہن اس میں فارغ نہیں ہوتا. ذہن تو ذہن کو فارغ رکھنا چاہیے, اور ایسے موقع پر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو جلدی سے جلدی صلح ہو جائے. لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اگر وہ سامنے والا آمادہ نہ ہو صلح کرنے کے لیے تو ہمیں معاف کر دینے کا اور ہمیں فارغ ہو جانے کا, ہمیں اپنے ذہن کو فارغ کر دینے کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خواب جو ہے کبھی اس لائن کے ہوتے ہیں کہ گناہوں والے خواب شیطان کی طرف سے مایوس کرنے کے لیے, اور مصائب وغیرہ والے خواب شیطان کی طرف سے مایوس کرنے کے لیے کہ آدمی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی جو ہے کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بھی ایسے خواب آتے ہیں جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ مصیبت آ سکتی ہے. تو خواب میں دیکھا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, خواب میں دیکھا کہ گھر جل رہا ہے, خواب میں دیکھا کہ سانپ ہے جو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی تعبیر ہو اور یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو, یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہو کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی, یعنی خواب سچا ہو. پہلے تو شیطان کی طرف سے تعبیر کہ خواب سچا ہے, تو اگر خواب شیطان کی طرف سے ہے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خواب اگر سچا ہے, یہ اللہ کی طرف سے بتلایا جا رہا ہے, تو تقوی والی زندگی ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے کہ تقوی کی برکت سے وہ جو مصیبت آنے والی ہے جس کی اطلاع کی جا رہی ہے کہ ایسا تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے, تو تقوی کی برکت سے وہ چیز دور ہو جائے گی, دفع ہو جائے گی. اور اگر وہ چیز آ بھی گئی, خواب میں جو بتلایا گیا وہ آئی, تو تقوی کی برکت سے صبر ہمت سے کام لے گا اور وہی مصیبت جو ہے وہ آخرت میں رفع درجات کا ذریعہ بنے گا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ خواب کیسا ہی دیکھے, شیطان کی طرف سے ہو, حقیقت میں اللہ کی طرف سے کوئی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ایسا تمہاری زندگی میں برا معاملہ ہو سکتا ہے, یہ تعبیر اچھا کوئی مخلص خواب کی تعبیر جاننے والا ہو اس سے پوچھنا چاہیے. آج کل بہت لوگ جو ہیں ہر کسی کو پوچھ لیتے ہیں, ہر کس و ناقص کو پوچھ لیتے ہیں. آج کل لوگ کتابیں کھول کر خود خواب کی تعبیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. خواب کی تعبیر ایسے شخص سے پوچھنی چاہیے جو ماہر ہو، جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، ایسے شخص سے پوچھنی چاہیے جس کو ہم سے محبت ہو اور جو ہماری خیر خواہی رکھنے والا ہو، تاکہ اس کا ذہن جو ہے ہمارا خواب سن کر ایسے پازیٹو پہلو کی طرف جائے جو ہمارے لیے مفید ہو، تاکہ وہ اچھی تعبیر دے اور اس اچھی تعبیر کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت ہو. اور اگر کوئی ہے نہیں ایسا جس کو پوچھا جا سکے اور برا خواب دیکھے، تو بائیں طرف جو ہے وہ تین مرتبہ ذرا تھوکے تو ایک دم بہت زیادہ تھوک نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح بائیں طرف. اور اگر خواب دیکھ کر کے بیدار ہو اس وقت بائیں طرف ہے تو دائیں طرف کروٹ پھیر دے، دائیں طرف ہے تو بائیں طرف کروٹ پھیر دے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ کی پناہ مانگے. اگر ہو سکے تو اٹھ کر کے دو چار رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کر لے، اور پورا دن بھی اللہ کی پناہ مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں، اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواب اگر زندگی تقوی والی ہے، اور خواب کتنا ہی برا کیوں نہیں تو کچھ نہیں، اور زندگی تقوی والی نہیں ہے اور خواب بڑے اونچے اونچے دیکھ رہا ہے کہ بہت مالدار ہو گیا ہے اور رزق میں بہت برکت ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں بہت عزت ہے اور جنت میں داخل ہو گیا ہے، یعنی اونچے اونچے خواب، قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مگر شراب ہے، زینا ہے، چوری ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے. تو اگر زندگی بری ہے، زندگی تقوی سے عاری ہے، تو خواب سے کچھ نہیں ہوتا، خواب سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، خواب جو ہے کبھی کبھی ایسا اچھا خواب کم ہی ہوتا ہے، مگر شیطان بھی دھوکے میں ڈالنے کے لیے اچھا خواب دکھا سکتا ہے کہ اچھے اچھے خواب دیکھتا رہتا ہے کہ بہت عزت ہے، فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور جنت میں ہے، تاکہ وہ مطمئن رہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے میں جنت میں جانے والا ہوں. شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے اچھا خواب اور گنہگار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اگر ایسی بری زندگی گزارتا رہے گا تو جنت میں چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اگر توبہ کر کے اچھی زندگی اختیار کرے تو یہ جو نعمت تجھے خواب میں بتلائی جا رہی ہے اس کا مستحق ہو سکتا ہے، اسی لیے تو اسے بشارت کہتے ہیں. تو خواب جو ہے اچھا خواب، برا خواب تقوی کے ساتھ نقصان دہ نہیں، اور اچھا خواب تقوی کے بغیر مفید نہیں. اگر اچھا خواب ہے اور ساتھ میں تقوی ہے تو الحمدللہ، اچھا خواب ہے اور تقوی نہیں ہے مگر وہ خواب تقوی کا ذریعہ بن گیا. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماوے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الفردوس میں اللہ تعالی شانہ ہمیں معیت نصیب فرمائے. تو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اٹھنے کے بعد اسے ندامت ہو، پشیمانی ہو کہ میں اتنا گنہگار کہ ان کے احکام کو روزانہ توڑتا رہتا ہوں، پھر بھی میرے اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور تقوی پر آتا ہے تو یہ خواب اس کے لیے بہت مبارک ہے. مگر ایسے اچھے خواب اللہ تعالی شانہ دکھائے اور پھر بھی تقوی پر نہ آئے، زندگی اس کی درست نہ ہو، تو پھر تو اور زیادہ پکڑ ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خواب میں کیا ریئل لائف میں ایک شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد تقوی والی زندگی اختیار نہ کرے، تو یہ اس کے لیے مبارک نہیں ہے بلکہ پکڑ کا سبب ہے. ہاں، مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد تقوی والی زندگی اختیار کرے تو تو اس کے لیے بڑی چیز ہے. تو خواب اچھا ہو اور زندگی بری ہو, ریئل لائف بری ہو, تو کوئی فائدہ نہیں. اور خواب اگر برا ہے مگر ریئل لائف اچھی ہے, تقوی والی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, یہ شخص کامیاب ہے. اور خواب نہ برا دیکھتا ہے نہ اچھا دیکھتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ یار ان لوگوں کو بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں, مجھے تو کوئی اچھا خواب آتا ہی نہیں. تو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں سیدھے راستے پر نہیں ہوں یا میرا کچھ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہا ہے. تو خواب اگر اچھا خواب کوئی دیکھتا ہے, یہ محمود ہے, یہ قابل تعریف چیز ہے, اچھی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. مگر اس بشارت کو دیکھنے کے بعد اگر پہلے ہی سے تقوی پر ہے تو اور زیادہ تقوی والی زندگی اختیار کرے, اور پہلے سے تقوی پر نہیں ہے تو تقوی والی زندگی پر آئے. لیکن اگر کسی کی زندگی تقوی والی ہے اور وہ برے خواب دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے, حفاظت کی دعا کرنی چاہیے, مگر گھبرانا نہیں چاہیے, اس کا تقوی اس کی حفاظت کر لے گا. اور اگر کوئی تقوی والی زندگی پر ہے, نہ برے خواب دیکھتا ہے نہ اچھے خواب دیکھتا ہے, مگر زندگی تقوی والی ہے, تو الحمدللہ. اس پر سے آگے ایک دوسری بات متفرع ہوئی, وہ یہ ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد سوتا ہے اور صبح صادق تک یا تہجد کی نماز تک خواب میں رہتا ہے, اور اس خواب میں بڑے مزے کی چیزیں دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں اور سب میرے ماتحت ہیں, میری بہت عزت ہے, اچھا اچھا کھانا مل رہا ہے, پینا مل رہا ہے, اوڑھنا بچھونا پہننا, اور بہت مزہ آتا ہے. اور لمبا خواب وہ دیکھے, لمبا خواب, بہت لمبا خواب دیکھے وہ, تو خواب میں تو اسے بہت مزہ آ رہا ہے, مگر ہے بیچارہ غریب اور سویا ہے ایک جھونپڑے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر. تو اس بہترین خواب کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ جب کھلے گی تو وہ جہاں تھا وہی, یہ جو مزے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور اگر ایسے شخص کو ایک سال تک کا بھی خواب مل جاوے کہ سو گیا پہلی جنوری کو اور 31 دسمبر تک سویا رہے اور پورا سال اچھے اچھے خواب دیکھتا رہے, مگر جب وہ بیدار ہوگا تو اس کے لیے یہ ایک سال نہیں, ایک سیکنڈ جیسا اسے لگے گا, اور اسے اس بات پر ایک لمحے کے لیے بھی خوشی نہیں ہوگی کہ میں نے ایک سال تک مزے کیے ہیں. خواب میں جب کوئی اچھی سے اچھی چیز بھی دیکھتا ہے تو بیدار ہوتے ہی وہ چیز اس کے لیے بے حقیقت ہوتی ہے. اسی طرح ایک بادشاہ ہے, اس بادشاہ کو سلا دو اور نیند میں پہلی جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک پورے ایک سال تک اسے قیدی بنا لیا جائے, قید میں رکھا جائے, اسے سزا دی جائے, اس سے خوب کام کروایا جائے, اسے بھوکا رکھا جائے, اس کے اوپر جانوروں کو مسلط کیا جائے, بڑے بڑے ڈراؤنے خواب وہ دیکھتا ہے ایک سال تک, مگر جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا یہ تو خواب میں تھا, تو بالکل وہ خوش ہوتا ہے. یعنی وہ چیز اس کے ساتھ رہتی نہیں ہے, بے حقیقت. تو پورے ایک سال کا اچھا خواب دیکھا, خوب مزے کیے. دیکھو ریئل لائف میں اگر ایک شخص ایک سال کے لیے مزے کرتا ہے ریئل لائف میں اور پھر وہ مزے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اسے کچھ سمجھتا ہے کہ یار وہ ایک سال بہت اچھا تھا, وہ ایک سال بڑے مزے کا تھا. مگر خواب میں اگر کوئی مزہ کرتا ہے, چاہے کتنی ہی لذت اسے خواب میں کیوں نہ آئے, اٹھنے کے بعد جو ہے اسے غم ہوتا ہے کہ یار یہ تو خواب تھا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. اسی طرح ریئل لائف میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ اسے یاد رہتی ہے کہ وہ میرے 5 دن ہیں وہ بہت خطرناک تھے, بڑے مشکل کے تھے. اور خواب میں بری سے بری چیز دیکھتا ہے کہ شیر نے مجھے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے, مجھے جہنم میں یا آگ میں ڈال دیا گیا ہے. مگر بیدار جب وہ ہوتا ہے تو کہ بہت اچھا ہو کہ بھائی خواب ہی تھا, یعنی وہ اس کا اثر کچھ نہیں رہتا. تو اس پر سے جو دوسری بات جو متفرع ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہم اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے تو یہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی ہمیں آخرت میں جانے کے بعد خواب جیسی لگے گی. تو تو اس دنیا کے اندر 60-70 سال تک جو مزے کرتا رہا, مزے 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 مزے, بہت مزہ اس نے کیا, بہت مزہ کیا, بہت مزہ کیا, بہت مزہ کیا, بہت مزہ کیا. وہ جب دوسری زندگی میں یعنی موت جب ہوگی اور آنکھیں بند ہوں گی, تو یہ جسم کی آنکھیں بند ہوں گی تو حقیقی آنکھیں کھلے گی, اور جب وہ بیدار ہوگا اور دوسری لائف میں جائے گا تو یہ 60-70 ایئرز کا جو دنیا کا مزہ تھا, اچھے اچھے مکانات, اچھی اچھی گاڑیاں, اچھی اچھی قالین اور کارپیٹ, اچھے اچھے کپڑے, بہت عزت لوگوں میں, تو جیسے ہی وہ دوسری دنیا میں جائے گا تو اسے ایسا لگے گا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے یہاں کا فقیر آدمی ٹوٹی ہوئی چار پائی پر سوتا ہے اور وہ بادشاہت کا خواب دیکھتا ہے, اور بیدار ہونے پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ کچھ بھی نہیں تھا, سب بیکار, میں تو وہی فقیر ہوں. تو مرنے کے بعد اگر وہاں کوئی فقیر رہا اور اس کے پاس جنت کی کوئی چیز نہیں ہے, تو یہاں کی ساری آسائش اور ساری راحتیں اسے خواب نظر آئیں گی. اور اسی طرح الٹا کہ دنیا میں پوری زندگی غلام بن کر رہا اور ٹوئل کرتا رہا, محنتیں کرتا رہا, رات دن اس سے کام کروایا گیا اور بہت ظلم ہوا اس کے اوپر, اور 60-70 ایئرز تک اس طرح رہا, مگر جیسے ہی موت واقع ہوئی جسم کی آنکھیں بند ہوئی آخرت کی آنکھیں کھلی, اور جب وہ اپنے سامنے جنت کو دیکھے گا تو یہ سب خواب نظر آئے گا. تو خواب جو ہے, خواب وہ بے حقیقت ہوتا ہے, تو یہ دنیا کی زندگی بھی خواب کی طرح ہے, یہ بے حقیقت ہے, بے حقیقت. اس لیے میرے بھائیو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہاں اگر راحت نہیں ہے تو بہت فکر مت کرو, جائز شرعی حد میں رہ کر اللہ کے احکام کو توڑے بغیر اپنے لیے راحت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرو, مل جائے تو ٹھیک, نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور یہاں اگر راحت کے سامان میں ہے تو اسے سب کچھ سمجھ کر آخرت کو برباد مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں کھلے تو آخرت میں ہم ٹوٹی ہوئی چارپائی پر نہ پڑے ہوئے ہوں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک شخص دنیا میں, اسے اگر پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور دنیا میں جو چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں وہ مانگتا رہے, مانگتا رہے, اور جو مانگے وہ ملے, یوں ہاتھ اٹھائے اور مل جاوے, یوں ہاتھ اٹھاوے مل جاوے, یوں ہاتھ اٹھاوے مل جاوے, اللہ سے جو مانگے ملتا رہے, دنیا میں جو کچھ مانگتا رہے وہ ملتا رہے, پھر بھی یہ شخص جس دن جنت میں داخل ہوگا تو جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اسے یہ احساس ہوگا کہ یار ہم نے تو مزہ دیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے تو مزہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک شخص جو ہے دنیا میں ہر قسم کی بلاؤں میں مبتلا رہے, جتنی بیماریاں ہیں وہ اس پر مسلط ہو جائے, جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس پر مسلط ہو جائے, جتنی آفتیں ہیں وہ اس کے اوپر آئیں, بڑی سے بڑی مصیبتیں, مگر قیامت کے دن حشر کے بعد جب وہ جہنم کے عذاب کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں یہ عذاب اتنا ہلکا پھلکا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یار دنیا میں تو کوئی تکلیف ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے. یہ تو یہ دنیا کی مصیبت بھی خواب ہے اور دنیا کی راحت بھی خواب ہے. جب بیدار ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں تھا, تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا, ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا, ہم جسے سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. تو آخرت کے لیے بھائی تیاری ہو, اور اللہ تعالی شانہ سے لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ خواب جو ہے, خواب اگر اچھے خواب کسی کو آتے ہیں, یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں, اور مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ تم جس طرح تقوی والی زندگی گزار رہے ہو اسی طرح تم گزارتے رہو گے تو یہ ساری نعمتیں ملے گی جو یہ تمہیں خواب میں بتلائی گئی ہے. یا یہ کہ تم زندگی تمہاری اچھی نہیں ہے, اگر تم یہ خواب میں بتلائی گئی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کی زندگی گزارو جس طرح کی زندگی اللہ تعالی شانہ نے گزارنے کے لیے کہا ہے. یہ ہے حقیقت خواب کی. تو جو لوگ خواب کو بالکل بے حقیقت مانتے ہیں اور بے حیثیت مانتے ہیں یہ بھی غلط, اور جو لوگ خواب ہی کی بنیاد پر اپنی کامیابی کی عمارت کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی غلط. کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی دل کے جتنے رذائل ہیں ان سے ہمیں پاک و صاف فرماوے, اور دل کے جتنے فضائل ہیں اور جتنی خوبیاں ہیں اللہ تعالی شانہ ہمیں ان سب سے آراستہ فرماوے. اللہ تعالی ہمیں عافیت والی کامیابیوں والی زندگی عطا فرماوے, اور اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ والی ولایت والی سعادت والی موت عطا فرماوے, اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما کر دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.